بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم کتاب فیوز یزدانی جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، اس میں سے ہماری اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایخانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے۔ ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سمر جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ بھی دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے۔ دل کا اصلی کام یہ ہے اور یہی تصفیہ مقصود ہے اور یہی نفس کا تزکیہ ہے کہ اپنے دل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ اللہ کی رضا خوشنودی والے اعمال کرنے آسان ہو جائیں اور اللہ کے ناراضگی والے اعمال سے بچنے والے بن جائیں۔ یہی اللہ والوں کا مقصود رہا اور یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے۔ یہ آج ایک 85 مجلس شروع ہو رہی ہے، یہ جمعے کی صبح 18 شعبان 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں اپنی اصلاح اور اپنی درستی میں مشغول ہو اور قیل و قال اور دنیا کی حوث کو چھوڑ، جہاں تک ہو سکے افکار دنیا سے فارغ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فارغ رہو افکار دنیا سے جہاں تک بھی ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب عطا فرما دے اور اللہ ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی اصلاح اور اپنی درستی مشغول ہو اور قیل و قال اور دنیا کی حوث کو چھوڑ جہاں تک ہو سکے۔ آج دوسروں کی اصلاح کی فکر میں سب پڑے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح سے غافل ہیں، اصل اپنی درستی ہے، اصل اپنی اصلاح ہے۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، یعنی یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی اصلاح اور اپنی درستی مشغول ہو اور قیل و قال، اصل باتیں ہی ہیں، بس ہماری بھی باتیں ہیں، اللہ ہمیں بھی اس سے نکال دے، کہ قیل و قال کو چھوڑو اور دنیا کی حوث کو چھوڑو جہاں تک ہو سکے۔ غلبہ تو یہ کرتی ہے لیکن جتنا ممکن ہو کوشش تو کرے اس کے لیے، جہاں تک ہو سکے افکار دنیا سے فارغ ہو۔ فکر دنیا ہی کی ہم پر غالب ہے۔ آج ہم دیکھ لیں صبح سے شام، شام سے صبح تک ہماری سوچ کیا ہے، ہماری کوشش کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، اس دنیا کی مادی لذتوں کو ہی حاصل کرنا، اس دنیا کی مادی پریشانیوں ہی سے بچنا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے دنیا کی فکروں سے فارغ ہو جاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فارغ رہو افکار دنیا سے جہاں تک بھی ہو سکے۔ یہ جہاں تک بھی ہو سکے یعنی یہ غلبہ کرے گی، یہ فکریں غلبہ کریں گی، یہ اپنی طرف متوجہ کریں گی، یہ اپنی طرف کوشش کریں گی، لیکن ہم کوشش کریں کہ اس سے جہاں تک بھی ہو سکے تو اس سے فارغ رہیں۔ آگے فرماتے ہیں اے دنیا سے ناواقف، اگر تو دنیا سے واقف ہوتا تو اس کا طالب نہ بنتا. اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے ہم بھی دنیا سے واقف نہیں ہیں، یعنی دنیا کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. مطلب اے دنیا سے ناواقف، اگر تو دنیا سے واقف ہوتا تو اس کا طالب نہ بنتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ پیران پیر ہیں، ان کے تجربات ہیں، ان کے مشاہدے ہیں. زندگی کا ایک بڑا حصہ نفس کے خلاف مقابلہ کر کے اس کو زیر کیا، شیطانیت سے بچنے کے کر حاصل کیے، اس سے بچے، دل میں شفافت حاصل کی، اللہ والوں کی صحبت حاصل کی اور محنت کی اور دنیا کی حقیقت کو سمجھا. اس لیے فرما رہے ہیں اے دنیا سے ناواقف، اگر تو دنیا سے واقف ہوتا تو اس کا طالب نہ بنتا. یعنی ہم بھی جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر کا جو شر ہے، اس کے اندر کی جو غلاظتیں ہیں، اس کے اندر کی جو، اس سے ہم حقیقت سے ناواقف ہیں. فرماتے ہیں اے دنیا سے ناواقف، اگر تو دنیا سے واقف ہوتا تو اس کا طالب نہ بنتا. اس کی تو یہ حالت ہے، اگر تیرے پاس آوے تو تجھ کو حفاظت و فکر زیادت کی مشقت میں ڈالے، اور اگر چلی جائے تو تجھ کو حسرت میں مبتلا کرے. دنیا کی حالت کیا ہے؟ اگر تیرے پاس آوے تو حفاظت و فکر زیادت کی مشقت میں ڈالے، اور اگر چلی جائے تجھ کو حسرت میں مبتلا کرے. اگر تو حق تعالیٰ سے واقف ہوتا اس کی وجہ سے دوسروں سے بھی واقف ہو جاتا. اصل بات یہی ہے کہ ابھی تک ہم اللہ سے واقف نہیں ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ سے واقفیت نہیں ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی واقفیت کی حقیقت ہی سمجھا دے. اللہ سے واقف ہونا اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کی صفات کمال کو جان لینا، دل کا پہچان لینا. جو اللہ سے واقف ہو جاتا ہے وہ دوسروں سے بھی واقف ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پاک کی معرفت سے، اللہ پاک کی معرفت حاصل ہونے کے بعد ہر ایک سے، ہر ایک کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے محنت کرنی پڑے گی، دل کی صلاحیت کو درست کرنا ہوگا، دل کے اندر بیداری حاصل کرنی پڑے گی. جب تک دل بیدار نہیں ہوتا، دل کی اصلی آنکھ نہیں کھلتی، اس وقت تک یہ باتیں ہمیں ہمارے اوپر سے گزر جائیں گی. فرماتے ہیں اگر تو حق تعالیٰ سے واقف ہوتا، یہ واقف ہو چکے ہیں، اس واقفیت کے ساتھ یقین سے فرما رہے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کر کے، اللہ پاک سے واقف ہو کر ان کو پھر ہر ایک سے واقفیت حاصل ہو گئی، یعنی ہر ایک کی حقیقت کو سمجھ لیا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ سے تو واقف ہوتا تو اس کی وجہ سے دوسروں سے بھی واقف ہو جاتا. لیکن تو ناواقف ہے اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور نبیوں سے اور اولیاء سے، پھر بھلا دنیا سے واقف کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس نے درد سے فرما رہے ہیں یہ اس مجمع کو جو اس وقت، یہ آج سے ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں، آج بھی ان کی اندر تاثیر ہے. اس مجمع کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کے دلوں کا تصفیہ کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ تو ناواقف ہے اللہ سے اور اس کے رسولوں سے علیہ السلام سے اور نبیوں علیہ السلام سے، اولیاء رحمت اللہ علیہم سے، پھر بھلا دنیا سے واقف کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوگی، اور اللہ کی معرفت سے پھر اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں سے واقفیت ہوگی، اور پھر اولیاء سے واقفیت ہوگی، پھر دنیا سے بھی واقف ہو جائے گا، دنیا کی حقیقت بھی کھل جائے گی. لیکن تو ابھی واقف ہی نہیں ہوا، نہ اللہ کو پہچانا، نہ نہ اس کے رسولوں کو پہچانا، نہ انبیاء کو پہچانا، نہ اولیاء کو پہچانا، پھر بھلا دنیا سے واقف کس طرح، یعنی اس کی حقیقت کو کہاں سمجھ سکتا ہے؟ تجھ پر افسوس، گزشتہ لوگوں پر اس دنیا کی طرح جو کچھ گزر چکا ہے، کیا تجھے اس سے نصیحت نہیں ملتی؟ تجھ پر افسوس، یعنی تو دنیا سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ دنیا نے جو انسانوں کے ساتھ سلوک کیا، کم سے کم انہیں کو دیکھ، انہیں پر غور کر۔ تجھ پر افسوس، گزشتہ لوگوں پر دنیا کی طرف سے جو کچھ گزر چکا ہے، کیا تجھے اس سے نصیحت نہیں ملتی کہ اس کی بدولت زمین تک میں دھسا دیے گئے؟ قارون کا مشہور واقعہ، جس کو غرور تھا، اللہ نے اس کو مال دیا تھا اور اتنا دیا تھا، اتنا دیا تھا، خزانے اس کے اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیاں جو ہیں ایک مضبوط گڑو اٹھاتا تھا۔ کتنا خزانہ ہوگا غرور میں، تکبر میں، جب اس کو کہا گیا کہ جس اللہ نے دیا ہے اس کا حق ادا کر، اس میں سے دے، اس کو غرور تکبر کے اندر سمجھتا تھا، میں نے اپنی کوشش سے لیا، میں نے اپنی ہمت سے لیا، میں نے اپنی محنت سے لیا، اپنا حق سمجھتا تھا، اللہ کا حصہ نہیں نکالتا تھا، اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا تھا، تو پھر کیا سزا ملی اس کو؟ زمین میں دھس گیا، زمین نے پکڑ لیا، توبہ نہیں کی، اور گیا اور گیا اور گیا۔ تجھے نصیحت نہیں ملتی، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اور بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اس سے خلاصی چاہ، اس کا لباس اتار پھینک اور بھاگ اس سے۔ یہ سب باتیں تمثیل سمجھانے کے لیے ہیں، حقائق بتانے کے لیے۔
آپ کا پیغام آیا ہے،
خلاصی چاہ، اس کا لباس اتار پھینک اور بھاگ اس سے، نفس کا لباس اتار، اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف چل۔ نفس کا لباس اتار، نفس نے ہمارے اوپر لباس لایا ہوا، خوف لایا ہوا، اس کو اتار اور حق تعالیٰ کے دروازے کی طرف چل۔ جب تو نفس سے معرہ ہو جائے گا تو جملہ ماس، جملہ ماس سوا اللہ سے معرہ ہو جائے گا۔ جب نفسانیت سے تو خالی ہو جائے گا، نفسانیت کا لباس اتار دے گا، تو پھر جملہ اللہ کے علاوہ جو ہے ان سب سے معرہ ہو جائے گا۔ کیوں کہ جملہ ماس سوا اللہ نفس ہی کے تابع ہے، ساری برائی کی جڑ نفس ہے۔ اگر نفس کو قابو پا لیا، نفس کو کنٹرول کر لیا، نفسانیت سے ہم نکل آئے، پھر حقائق کھل جائیں گے۔ بس اپنے نفس سے برطرف ہو کہ اپنے پروردگار کو دیکھ سکے گا۔ اللہ کے پہچاننے میں حجاب کیا ہے؟ میں، میرا نفس، میری تدبیر، میری عقل، میری فکر، آج ہر ہم میں سے اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب بس اپنے نفس سے برطرف ہو، اس کو علیحدہ کر، اس کو اپنے اوپر سے اتار، اس کے خول کو اتار، اس کے لباس کو اتار، آنکھوں پر اس نے جو پردہ ڈالا ہوا ہے اس کو ہٹا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ پیران پیر فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان پر فضل فرمایا، انہوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، ان کی بتائی ترتیب پر مراقبات کیے، اشغال کیے، اذکار کیے، مجاہدے کیے، نفس کی حقیقت کو سمجھا، اس کو اتار کے پھینکا، نفس کے لباس کو اتار کے پھینکا، اور پھر نفسانیت کو مغلوب کرنے سے، نفسانیت کو اس سے بچنے سے، شیطانیت سے بچنے سے، دل کے اندر صلاحیت آئی کہ اس سے پھر اپنے پروردگار کو پہچانا۔ یہی فرما رہے ہیں، بس اپنے نفس سے برطرف ہو کہ اپنے پروردگار کو دیکھ سکے۔ سرے تسلیم جھکا کہ سلامتی پائے گا، سر تسلیم چکا. مسلمان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانا. اللہ کا جھکنا کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کو ماننا، ہر نافرمانی کو چھوڑنا. آج ہم اپنے نفس کے تابع، ہمارا دین بھی نفس کے تابع ہے. جو چیز نفس کو مرغوب ہے وہ کر لیتے ہیں، جو نفس پر بھاری ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں فرماتے ہیں سر تسلیم جھکا کہ سلامتی پائے گا. اس کے متعلق مجاہدہ کر کہ راہ یاب ہوگا. اصل چیز مجاہدہ ہے، اصل چیز جدوجہد ہے، اصل چیز کوشش ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں. راہ یاب ہوگا، مجاہدہ کرے گا، اور اس کا شکر کہ وہ تجھ کو زیادہ دے گا. اللہ پاک کا شکر کر، اس کے سامنے سر جھکا، اس کے متعلق مجاہدہ کر. کیا ہوگا؟ راستہ پائے گا، اور وہ پھر تجھ کو شکر کرنے پر اور زیادہ دے گا. اپنے آپ کو اور مخلوق کے اس کے حوالے کر، اپنے آپ کو اور مخلوق کو اسی کے حوالے کر. یہ بات بھی ہماری سمجھ سے بالا ہے. اللہ کرے ہماری بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم پر جو اللہ کی طرف سے حالات آئیں، خوشگوار آئیں، ناگوار آئیں، بیماریاں آئیں، تکالیف آئیں، راحت پہنچے، اللہ کے حوالے کر کے رکھ، یعنی اس کے تقدیری فیصلوں پر راضی رہ. یہ ہے حوالے کرنا، اپنے آپ کو اور مخلوق کو اسی کے حوالے کر، نہ کہ اپنے متعلق اس پر اعتراض کر، نہ مخلوق کے متعلق. آج ہم دن رات اعتراض میں لگے رہتے ہیں، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میرا یہ کیوں حال ہے، مجھے یوں کیوں ہوا، مجھے یوں، اس کو کیوں نہیں ملا، اس کو کیوں زیادہ مل گیا. یہ اعتراضات کس پر ہیں؟ کہ دینے والا اللہ ہے، نہیں دے رہا تو اللہ نہیں دے رہا. اللہ والے اللہ کے ساتھ ہو کر نہ اپنا کوئی ارادہ رکھتے ہیں نہ اختیار. اللہ والے کون ہیں؟ جن کے دل نفس کی علائشوں سے پاک ہو گئے، شیطان کی علائشوں سے پاک ہو گئے، طبیعت کو انہوں نے مغلوب کر لیا، ماحول کی فضاؤں کے اثرات سے پاک ہو گئے. ان کے اندر جب نورانیت آتی ہے، دل کا ادراک صحیح ہوتا ہے، تو پھر یہ اللہ پاک کے تصرفات کو، اس کے افعال کو اپنے اندر بھی مشاہدہ کرتے ہیں، مخلوق میں مشاہدہ کرتے ہیں، ہر چیز میں اس کی قدرت کو نظر آتی ہے. جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کرنے والا اکیلا اللہ ہے، تو اس لیے پھر نہ کوئی اپنا ارادہ رکھتے نہ اختیار. یعنی اپنے آپ کو بالکل اللہ کے کیا کر دیتے ہیں؟ سپورٹ کر دیتے ہیں. اپنے مقصوم کی طلب کے حریص ہوتے ہیں، نہ دوسروں کے مقصوم کی طرف نظر کرتے ہیں. یعنی ان کے دل کی یہ کیفیت بن جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تقسیم کر دیا ہے، جو میری قسمت میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. اس کے تو حریص ہیں کہ یہ تو ملے گا، اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے. اور دوسروں کے مقصوم نظر بھی نہیں کرتے کہ جو اللہ نے دوسروں کے لیے فرما دیا ہے، کیوں ملا، کیوں زیادہ ہے، کیوں امیر ہو گیا، کیوں کیوں کیوں، یہ نہیں چاہتے. سمجھتے ہیں؟ اگر تو اللہ والوں کا دنیا اور آخرت میں ساتھ چاہتا ہے، تو تعالیٰ کے ارشاد و افعال و ارادے میں اس کی موافقت کر. یہ ہم نصیحت فرما رہے ہیں، اگر تو اللہ والوں کا دنیا اور آخرت میں ساتھ چاہتا ہے. اللہ کرے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں بھی شوق لگ جائے کہ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں جو اللہ والے ہیں، جو صحیح اللہ والے ہیں، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور آخرت میں بھی اگر چاہتا ہے تو پھر کیا ہے کہ اللہ والوں کا ساتھ دنیا میں بھی ملے، آخر ملے، تو حق تعالیٰ کے ارشاد و افعال و ارادے میں اس کی معافی کرے. اللہ کرے بات ہمارے بھی دل میں اتر جائے کہ اللہ پاک کے احکام ہیں، جو ارشادات ہیں، جو اللہ کے افعال دنیا میں ہو رہے ہیں، جو اللہ پاک کے ارادے جن کا نام وجود ہے، جو ظاہر ہو رہے ہیں، اس میں اللہ کی موافقت کر. لیکن فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں تو نے معاملہ برعکس کر دیا، تو نے معاملہ برعکس کر دیا، اور اس کی مخالفت و منازیت کو رات دن اپنی عادت قرار دے لیا. یہ باپ کی نظر اس زمانے کے لوگوں کے اوپر ہے, اس لیے پورے یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تو نے, میں دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ پاک کے ارشاد افعال ارادے میں اس کی موافقت کرتا, لیکن میں نے دیکھ رہا ہوں کہ تو نے معاملہ کیا کر دیا, برعکس کہ اس کی مخالفت اور منازعت کو رات دن اپنی عادت قرار دے دیا. آج تو یہی حال ہے, اللہ کرے کہ ہم بھی اس کو سمجھ جائیں کہ ہم نے تو اللہ کی مخالفت کو, اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کو رات دن اپنی عادت قرار کر, وہ فرماتا کر اور تو کرتا نہیں, گویا کہ وہ بندہ ہے تو معبود. انا للہ انا الیہ راجعون, کتنے درد سے فرما رہے ہیں کہ ہماری حالت ایسی بدل گئی ہے. وہ فرماتا ہے کر اور تو کرتا نہیں, گویا کہ وہ بندہ تو معبود ہے, یعنی اس کے احکام واضح ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت مطہرہ نازل ہو چکی ہے, قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے, جس میں خیر ہی خیر ہے, بلائی بہ بلائی ہے, ہمارے زندگی کے جتنے گوشے ہیں ان سب کو تفصیل کے ساتھ احکام اس کے اتر چکے ہیں. ہم تو ہمارے اندر جستجو نہیں, اگر ہمارے اندر اس کی جستجو ہوگی اور جو اس کے ماہرین ہیں علماء کرام فقہاء کرام ان سے پوچھیں گے تو ہمیں ملیں گے. یہاں تو حالت یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو دن رات اس کی مخالفت کرتے ہیں, گویا کہ میں ہے کیا ہوں, وہ بنتا ہے میں معبود. سبحان اللہ, اس کی ذات کس قدر حلیم ہے, اللہ کی ذات کس قدر حلیم ہے. اگر اس کا علم نہ ہوتا تو جو نعمتیں تیرے پاس ہے تو ان کی ضد دیکھتا تھا پھر جاتی. اللہ کی ذات حلیم ہے, وہ اگر علم کو استعمال نہ کرتے تو آج کیا ہوتا, نعمتیں ساری کیا ہو جاتی, چھن جاتی, ان کی ضد دیکھتا. وہ دیکھ رہا ہے ہم اس کے حکموں کو توڑ رہے ہیں پھر ہمیں عطا فرما رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے ہم بغاوت کر رہے ہیں پھر عطا فرما رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے دن رات گناہ میں لت پت ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے تو عادت قرار دے دی ہے. وہ فرماتا کر تو کرتا نہیں, جو احکام ہیں ان کی ضد کر رہا ہے, گویا کہ وہ تیرا کیا ہے بندہ اور تو معبود. سبحان اللہ, اس کی ذات کس قدر حلیم ہے. اگر اس کا علم نہ ہوتا تو جس نعمت تیرے پاس ہیں تو ان کی ضد دیکھتا کہ سب چھن جاتی. اگر تو فلاح چاہتا ہے تو اس کے سامنے ظاہر و باطن دونوں کا سکون اختیار کر. اگر واقعی چاہتے ہیں فلاح, کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے ظاہر سے باطن سے اس کے سامنے سکون اختیار کریں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی طرف سے نازل شدہ احکامات ہیں اس کو, ان کو قبول کر لیں, یعنی شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر ہم نافذ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تقدیر کے فیصلوں کو ہمارا دل تسلیم کر لے. اس کی طرف سے خوشگواریاں آئیں اللہ کا شکر ادا کریں, اس کے ناگواریاں آئیں اس کو بھی قبول کریں, اس سے شکایت نہ کریں, اس میں بھی حکمتیں ہیں, اس میں بھی اس کی مصلحتیں ہیں. اللہ ہمارے دلوں کا ایسا بنا دے. اس لیے فرماتے ہیں اگر تو فلاح چاہتا ہے, واقعی چاہتا ہے تو کیا, اس کے سامنے ظاہر باطن دونوں کا سکون اختیار کر. سوال کرنا میرے نزدیک ادب کے خلاف ہے کہ حاکم سے فرمائش کرنی چھوٹوں کی شان نہیں ہے. ہاں میں اس کو رخصت ضرور سمجھتا ہوں کہ دعا ہے اور شان غلامی ظاہر ہوتی, اس لہذا جائز ہے. یہ بات بھی ہماری عقل سے ذرا اوپر چلی گئی ہے. اللہ والے اللہ پاک سے بھی دنیا کا سوال نہیں کرتے, کیوں, کہ ان کو یقین ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا. سکون اختیار کرتے ہیں, سوال نہیں کرتے. جیسے حضرت یہ بھی اس مقام پر ہیں کہ سوال کرنا میرے نزدیک ادب کے خلاف ہے کہ حاکم سے فرمائش کرنی چھوٹوں کی شان نہیں. جب خود خیال رکھ رہا ہے, وہ خود ہمیں عطا فرما رہا ہے, عطائیں فرما رہا ہے, اس کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں, تو یہ کیا فرما رہے ہیں, یہ جس مقام پر ہیں اس کے لحاظ سے فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک کیا ادب کے خلاف ہے کہ حاکم سے فرمائش کرنی، جو چھوٹوں کی شان نہیں، ہاں میں اس کو رخصت ضرور سمجھتا ہوں۔ یہ دعا ہے، وہ شان غلامی ظاہر ہوتی ہے، لہذا جائز ہے۔ فرض کو ادا کر، حرام سے باز آ، اور تقدیر کی موافقت کر۔ یہ چیز ہے شریعت مطہرہ، جو فرض ہے اس کو ادا کر، اور حرام سے باز آ، اور تقدیر کی موافقت کر۔ حضرت کے سارے مواعظ ہیں، ان کا نچوڑ میں اکثر عرض کرتا ہوں، تین باتیں ہیں، ایک توحید ہے، ایک شریعت مطہرہ کی پابندی ہے، اور تیسرا تقدیر کی موافقت ہے۔ فرض کو ادا کر، اور حرام سے باز آ، اور تقدیر کی موافقت کر کہ اس پر شاکر راضی رہے، اور اس کے سامنے کلام کرنے سے اپنے ظاہر باطن دونوں کو ساکر بنا۔ ظاہر تو ہے کہ زبان سے اظہار کرنا، اور باطن کیا ہے کہ دل سے بھی کسی قسم کا اعتراض نہ کر، اللہ پر کسی قسم کا بھی اعتراض مت کر، یقیناً بس یقیناً دنیا آخر میں خوبیاں دیکھے گا۔ مخلوق سے کوئی چیز بھی مت مانگ، کیوں؟ وہ عاجز و تہی دست ہیں کہ نقصان و نفع کے، نہ اپنے لیے مالک نہ دوسروں کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی یقینی سی فرما دے کہ مخلوق سے کوئی چیز بھی مت مانگ، کیوں؟ کہ وہ عاجز ہیں، تہی دست ہیں، خالی ہاتھ ہیں، نقصان یا نفع کے، نہ اپنے لیے مالک نہ دوسرے کے لیے۔ اللہ کے ساتھ صابر بن کہ جو کچھ تیرے لیے بہتر ہے خود فرما دے گا، نہ اس سے جلدی مچا، نہ اس کو بخیل سمجھ، نہ اس پر الزام رکھ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ جو کچھ وہ تیرے لیے بہتر ہے خود فرما دے گا، نہ اس سے جلدی مچا کہ مجھے جلدی دے، نہ اس کو بخیل سمجھ کہ کنجوس ہے دے نہیں رہا، نہ اس پر الزام رکھ۔ وہ تم پر تم سے زیادہ شفیق ہے، تجھ پر تیری شفقت ہی کیا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھ پر میری طرف سے ہے ہی کیا، یعنی یہ بزرگ کا قول کیا ہے، یعنی بزرگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ ہماری اپنی ملک میں کوئی چیز ہے، اس لیے فرماتے ہیں مجھ پر میری طرف سے ہے ہی کیا، جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، حق تعالی کی موافقت لازم پکڑو کہ وہ تمہاری ضروریات کا تم سے زیادہ واقف ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے، حق تعالی کی کیا فرما رہے ہیں، موافقت کو لازم پکڑو کہ تمہاری ضروریات تم سے زیادہ واقف ہے۔ بس سوال کی ضرورت کیا رہی، یہ کچھ ضروری بات نہیں کہ جس میں بھی تمہاری مسئلت ہو اس پر تم کو مطلع ہی کر دیا کرے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا عجب ہے کہ ایک شے کو تم ناپسند سمجھو وہ ہو تمہارے لیے بہتر، اور کیا عجب ہے ایک چیز شے کو تم پسند کرو وہ ہو تمہارے لیے بدتر۔ اللہ واقف ہے، تم واقف نہیں ہے، نہیں، یعنی جو بھی حالات اللہ لاتے ہیں ہمارے لیے، بعض اوقات ہمیں ناگوار محسوس ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عجب ہے ایک شے کو تم ناپسند سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کیا عجب ہے ایک شے کو تم پسند کرو تو تمہارے لیے بدتر ہو۔ اللہ واقف ہے اور تم واقف نہیں۔ نہیں سمایا کہ اللہ پیدا کرتا ہے وہ چیزیں جن کو تم جانتے بھی نہیں، نہیں سمایا ہے کہ بس تم کو تو ذرا سا علم دیا گیا ہے۔ اللہ پیدا کرتا وہ چیزیں جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ ابھی اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ایک حال آیا ہوا ہے، ایک ایسا جرثومہ، ایسا وائرس جو ہے اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ ساری انسانیت کو عاجز کر دیا، بڑی بڑی سپر پاور کو عاجز کر دیا، بڑے بڑے سائنسدانوں کو عاجز کر دیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو عاجز کر دیا۔ آج سے سال پہلے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اب کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے تھا، فلو تھا، یہ تھا، وہ تھا، وہ اب قیاسیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن اب چونکہ کھل کے اس کے اندر کا ذرہ سامنے آ گیا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا اور ساری انسانیت نے دیکھ لیا اور سارے انسان اس کے سامنے بالکل شکست خوردہ ہو کے رہ گئے. اس لیے فرما رہے ہیں اللہ واقف ہے, تم واقف نہیں ہے. نہیں سمایا کہ اللہ پیدا کرتا وہ چیزیں جن کو تم جانتے بھی نہیں. نہیں سمایا کہ تم کو تو ذرا سا علم دیا گیا, اب جھگڑتے پھرے کہ چین نے بنایا, وہ اس نے امریکہ نے بنایا, اس کے لیب میں بنا. بن تو گیا, بنانے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن اس کا ضرر اب کھل کے سامنے آ گیا ہے. اب اس کے اندر جو ہے اللہ کرے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں ہمارے لیے جو اللہ چاہتے ہیں ہم اس پر آ جائیں. یعنی اللہ پاک کے اس تصرف, اللہ پاک کی طرف سے ایک قدرت جو اللہ نے پورے عالم میں ظاہر کر دی ہے, تو اس میں بچنے کی شکل ایک ہی ہے کہ جس کی طرف سے حالات آ رہے ہیں ان کا ہٹانے والا وہ اکیلا ہے. بجائے اس کے کہ اس پر ہم گلے اور شکوے کریں یا اللہ رحم فرمائے, اس وقت حالات تو خطرناک حد کی طرف جا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ رجوع کریں, توبہ کریں, گناہوں سے اللہ سے مغفرت مانگیں, ہم نے اسی کو اپنی مادی اور دنیاوی اغراض کے بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا. اب دیکھیں منافع خوری کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا. اللہ بچائے سے عذاب کی شکلیں ظاہر ہو گئی ہیں, عذاب سے بچنے کے لیے رجوع کی ضرورت ہے, توبہ کی ضرورت ہے. ہاؤ ہو کرنے سے بات نہیں بنے گی, اللہ کہہ کے رونے گرنانے سے بات بنے گی. یہاں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ واقف ہے, تم واقف نہیں ہے. اللہ نے یہ حالات جو ہم پر مسلط کیے ہیں اس کی صحیح واقعیت بھی اسی کو ہی ہے. اصل مقصود ان سب واقعات سے یہی ہوتا ہے کہ اب اللہ کی طرف رجوع کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ سمایا کہ اللہ پیدا کرتا ہے وہ چیزیں جن کو تم جانتے بھی نہیں. یہ سمایا بس تم کو تو ذرا سا علم دیا گیا. جو شخص حق تعالیٰ کے راستے میں چلنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ چلنے سے پہلے اپنے نفس کو ادب سکھائے, کیونکہ وہ بے ادب ہے. اللہ کرے ہم بھی سمجھ جائیں اس بات کو. جو شخص حق تعالیٰ کے راستے میں چلنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ چلنے سے پہلے اپنے نفس کو ادب سکھائے, کیونکہ وہ بے ادب ہے. چنانچہ قرآن میں آیا ہے کہ نفس نہایت درجہ بدی کا حکم کرنے والا ہے. وہ حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر کیا کام کرے گا؟ ظاہر ہے کہ گستاخی کرے گا, پٹے گا. تو اللہ کی طرف اپنے سفر میں اس کو کس طرح ساتھ رکھ سکتا ہے؟ اس سے اتنا مجاہدہ کرا کہ مطمئنہ بن جائے. یہ اصل کام ہے. ہم تو نفس امارہ کے تابع ہیں, جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. نفس امارہ تو ہم سے اللہ کی گستاخی ہی کرائے گا, تو پھر پٹے گا. اب اس سے اتنا مجاہدہ کرا کہ نفس کیا بن جائے؟ مطمئنہ, یعنی اللہ کی اطاعت پر یہ اطمینان پکڑ لے. بس جب مطمئنہ بن جائے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کے دروازے پر جا, اس کی موافقت نہ کر مگر ریاضت کے بعد اور تعلیم حسن ادب حق تعالیٰ کے وعد و وعید پر مطمئن بنانے کے بعد. نفس کو مارنا نہیں ہے, اس کو مسلمان بنانا ہے, اس کو مطمئنہ بنانا ہے, اس کی سرکشی کو توڑنا ہے. اس کے لیے مجاہدے ہیں. یہ سارا تصوف نفس کے امارگی سے اس کو اس کے اطمینان کو لانے ہی کے لیے ہے. جب یہ مطمئنہ بن جائے گا اس کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کے دروازے پر جا, اس کی موافقت نہ کر مگر ریاضت کے بعد اور تعلیم اور اس نے ادب حق تعالیٰ کے وعد و وعید پر مطمئن بنانے کے بعد. وہ تو اندھا, گونگا, بہرا, مخبوط الحواس, اپنے پروردگار سے نافاقف اور اللہ کا دشمن ہے. اللہ کرے ہم بھی سمجھ جائیں. جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. نفس کی یہ سرشت اگر سامنے آ گئی بچے گا. ہم تو اس سے واقف نہیں ہیں, اس لیے ہم اس کی مان کے چل رہے ہیں. مت صدا مجاہدوں میں رہنے سے اس کی آنکھیں کھل جائیں گی, اس کی زبان بولنے لگے گی, اس کے کان سننے لگیں گے, اس کا ضبط, اس کا خبط اپنے پروردگار سے ناواقفیت و دشمنی زائل ہو جائے گی. اس کو مجاہدوں کی رسیوں اور اللہ والے مردوں کی ضرورت ہے. مجاہدوں کی رسیوں سے اس کو باندھ اور اللہ والے مرد ہیں ان سے سیکھ اور ساعت با ساعت اور دن با دن اور سارا سالہ سال اسی اہتمام میں قائم رہنے کی حاجت ہے. یہ ایک ساتھ یا ایک دن یا ایک مہینے کے مجاہدے سے نہیں آیا کرتا. اس کو بھوک کے چابکوں سے مار, اس کا مزہ اس سے روک لے, اس کا حق اس کو پورا کر دے, اس پر حملہ کر. اس کی تلوار اور چھری سے ڈرے مت. اس کی تلوار تو لکڑی کی لوہے کی نہیں ہے, بس صورت سے ڈراؤنی ہے. اس کی صورت اس ڈراؤنی ہے, اس کی باتیں ہیں کام کچھ نہیں, محض جھوٹ ہے بلا صدق کے, وعدہ ہے بلا وفا کے. یہ نفس کی پہچان والے بتا رہے ہیں. جنہوں نفس کی سرشت کو پہچان لیا ہے, نفس امارہ کی حقیقت کو پہچان لیا ہے, جس کو انہوں نے مغلوب کر لیا, اس لیے فرما رہے ہیں اس کی تلوار تو لکڑی کی ہے, ڈر مت اس سے, لوہے کی نہیں ہے, سر ڈراؤنی ہے. اس کی باتیں کام کچھ نہیں, میں جھوٹ ہے بلا صدق کے, وعدہ بلا وفا کے. اس کے بعد دوستی کا نام و نشان بھی نہیں, خالی شم شاہ ہے بغیر حکومت کے. ابلیس جو اس کا سردار ہے, ان مومنین کے نزدیک جو اس کی عداوت مخافف سچے ہیں, اس کی کچھ طاقت نہیں. پھر نفس کا تو کیا پوچھنا. مومنین جنہوں نے اللہ پاک سے مانگ کر محنت کر کے مجاہدے کر کے ابلیس کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے, وہ ابلیس جو نفس کا سردار ہے اس سے نہیں ڈرتے, تو اس سے کیا ڈریں گے؟ اس کی حقیقت کو پہچان چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں. نفس کا کیا پوچھنا, یہ وہم نہ کیجیے وہ تو جنت میں گھس گیا, اس اپنی طاقت سے آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکلوا دیا تھا. یہ تو حق تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کے امتحان کی ضرورت سے اس کو طاقت دے دی تھی. آج کل بھی کٹ حجتیاں جو ہیں نا, اللہ اس سے بچائے, کہ شیطان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اپنی طاقت سے, نعوذ باللہ, اللہ کی طاقت کم تھی اس کی زیادہ تھی, جنت میں گھس گیا. تو میں کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ تو اللہ نے ایک امتحان کی وجہ سے اس کو طاقت دی تھی, سبب بنایا تھا, نہ کہ اصل. اے کم عقل, کسی مصیبت کی وجہ سے جس پر تجھ کو حق تعالیٰ مبتلا فرمائے اس کے دوارے سے مت بھاگ. باتیں تو چلیں گی. یہ ہے کہ جب دل بن جاتا ہے تو پھر دل حقائق کو پہچان لیتا ہے, پھر اللہ کے فیصلوں کو پہچان لیتا ہے, اس کی مصلحتوں پر اللہ اس کو بے خبر باخبر فرما دیتے ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں جب اللہ پاک جو ہے کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو اس کے دروازے سے مت بھاگ. کیوں؟ جو مبتلا فرماتا ہے کسی فائدے کے لیے, حکمت ہی کے لیے. جب وہ تجھ کو مبتلا فرمائے تو جمع رہ اور اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کے ان کی پاداش. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. جب کوئی تکلیف آئے, جب کوئی مصیبت آئے, جب کوئی ناگواری آئے, تو بجائے گلے شکوے کے اپنے اندر غور کر, اپنے اندر دیکھ, اپنے نفس پر غور کر, کیونکہ اس سے مبتلا فرمایا تو حکمت ہے ہمارے فائدے کے لیے. تو توجہ کدھر کر؟ اپنے گناہوں کی طرف, اس کی سزا ہے. اور استغفار تو توبہ زیادہ کر, اس پر صبر سکون کی درخواست کر, اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو جا, اس کی رحمت کے دامن سے لٹک جا, اور اس کے رفع کرنے, اس کی مسئلہ بیان فرمانے کی اسی سے دعا مانگ. اللہ کرے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے. ماتے کو تو فلاح چاہتا ہے تو ایسے شیخ کی صحبت اختیار کر جو حق تعالی حکم یعنی شریعت اور علم یعنی طریقت کا عالم ہو, کہ تجھ کو علم سکھائے اور مؤدب بنائے اور تجھ کو حق تعالی کے راستے سے واقف کرے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. آج یہ فقیری اور یہ پیری اور یہ تصوف اور یہ پیر اور صوفی کے الفاظ سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی اچھے جذبات پیدا کیوں نہیں ہو رہے, کہ اس وقت اس راستے میں کچھ لوگوں نے ایسی شکلیں اختیار کر لی ہیں جو ہمیں اللہ سے اور دور کرنے والی ہیں. اصل جو پیری سے اور تصوف سے جو مقصود ہے وہ یہ اصلاح ہے. کیا ہے اس پر فرما رہے ہیں کہ اگر تو فلاح چاہتا ہے تو ایسے شیخ کی صحبت اختیار کر جہاں تعلق حکم یعنی شریعت. آج کہتے ہیں جی طریقت اور ہے شریعت اور ہے، یہ بالکل غلط ہے. اصل شریعت ہی ہے، شریعت پر چلنے کی صلاحیت حاصل کرنا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسا شیخ اختیار کر جو شریعت کو بھی جانتا ہوں اور طریقت بھی عالم ہو. کیوں؟ کہ وہ تجھ کو علم سکھائے گا، یعنی شریعت بھی سکھائے گا، معدب بنائے گا، تجھ کو حق تعالیٰ کے راستے سے واقف کرے گا. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اب اسی کو سامنے رکھ کے ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ ذکر جو ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، آج کل آن لائن جمع ہو رہے ہیں کیونکہ ایک مجبوری آ گئی، ایک حالات یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر بھی ابھی ہمیں جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، اصل چیز دل کی اصلاح کے لیے ذکر اللہ کی کثرت ہے. اور جو ذکر کا طریقہ ہمارے رائج ہے، ذکر خفی ذکر قلبی، ایک طریقہ یہ بھی ہے اور اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، اور اس کو پکارے بغیر چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت یاد کرو، غافل میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل کے اندر جو ہے چپکے چپکے اللہ کی یاد کثرت سے بسا لو. اللہ ہی فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اور اللہ کا یاد فرمانا اس کی رحمت کا دل کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور اللہ کے نام سے یاد کرنے کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہاں فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ، یعنی علیحدگی کے اندر. یہ جو قوت حاصل کرنی ہے اپنے نفس کو پہچاننے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے، شیطان کے داؤ کو سمجھنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں اللہ کے مبارک نام کو تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے دل میں رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. یہ ایک تصور کا طریقہ ہے کہ تصور سے تنہائی میں بیٹھیں، یہاں تو مشق کے لیے بیٹھ جمع ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دل پر تصور سے لفظ اللہ لکھے، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے یا لکھا ہوا تصور کریں، اور تصور سے اپنے ارادے سے دل کے اندر اللہ کے اس مبارک نام فتبارک قسم ربی کا فرما رہے ہیں کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے، اس کو رچا لیں بسا لیں. یعنی تصور سے لکھ کر یا لکھا ہوا تصور کر کے دل کے اندر اس مبارک نام کی تکرار کریں، اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے کہ جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، ہر حرام سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر دل پر اس کی یہ مشق کر لیں جی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين،
يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونرزق قلوبنا بنور المعرفة واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.